الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس سورت کو سورہ روم کہتے ہیں. اس کا نام جو روم رکھا گیا تو اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس زمانے میں یہ سورت اللہ تعالی نے اتاری آج سے تقریباً 1440 سال پہلے یہ سورت اتری ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت کے 1435 سال ہونے آئے 1435 ایئر ہجرت کے ہو گئے اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. حساب یہ نکلا کہ یہ سورت اترے ہوئے 1440 سال ہو گئے اس کا نام ہے روم کی سورت. یہ عربی میں روم ہے, انگلش میں کہتے ہیں رومان ایمپائر, اور اسی نام سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الروم. اس سورت کی شروع کی چار پانچ آیت میں اللہ تعالی نے ایک عجیب و غریب قصہ بیان فرمایا ہے, اور یہ بات اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھو کہ قرآن کوئی اسٹوری کی, کہانی کی, قصے کی کتاب نہیں ہے. اس میں اللہ تعالی نے جتنے بھی قصے بیان فرمائے اس کو بیان کرنے کا مقصد ہے ہم کو نصیحت دینا, ہم کو اچھی بات کا لیسن دینا, سبق دینا, اور ہمارے ایمان اور ہمارے یقین کو فریش اور تازہ کرنا. دوسری ایک خاص بات سمجھو کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں جو بات فرما دی اسی طریقے سے قیامت تک, بلکہ قیامت کے بعد بھی اس دنیا میں ہوتا رہے گا. جب تک یہ دنیا قائم ہے قرآن میں جو بات اللہ نے بیان فرما دی اس دنیا میں اسی طریقے سے ہوگا, اور یہ دنیا کا سسٹم, دنیا کا نظام قرآن میں اللہ نے جیسے فرمایا ہے اسی طریقے سے چل کر کے رہے گا. کوئی دوسرا مانے کہ نہ مانے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اس پوری دنیا کو اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا اسی ترتیب سے, اسی طریقے سے چلنا ہے. اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرما دی وہ بات ہو کے رہے گی, چاہے وہ ہماری عقل میں آوے کہ نہیں آوے, ہماری سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے, لیکن جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ویسا اس دنیا میں ہو کے رہے گا. اور ہر مسلمان کو قرآن اور حدیث کی بات پر ایمان لانا فرض ہے. جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے, بلکہ جو کلمہ پڑھنے والا قرآن اور حدیث کی ایک بات پر بھی شک کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, خطرے میں پڑ جاتا ہے, ایمان سے وہ آدمی نکل جاتا ہے. اور ایک پانچویں بات اور سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ان نبیوں کے سچا ہونے کی اللہ تعالی نے کچھ نشانی عطا فرمائی, اس لیے کہ نبی بھی رسول ہوتے تھے اور رسول اور نبی انسان ہوتے تھے. کوئی جنات نبی نہیں بنا, کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا, جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے وہ انسان میں سے اللہ نے نبی بھیجے. اور یہ انسان کی زندگی کیسی ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, سوتا بھی ہے, شادی بھی کرتا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, جیسے ہم ایک انسان ہیں ایسے تمام پیغمبر اور نبی بھی انسان تھے. اسی لیے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، کہو اس دنیا کی پبلک کو، دنیا کے لوگوں کو، فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اے ہمارے نبی آپ انسانوں سے فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ایسے میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں. میرے اور تمہارے درمیان میں فرق کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد. فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے مجھے سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، چن لیا، اور میرے پاس اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجی، قرآن بھیجا. اللہ کے یہاں سے جو میسج آتا ہے، اللہ کے یہاں سے جو بات آتی ہے، اس میسج کو، اس بات کو وحی کہتے ہیں. اور جس انسان پر وحی آتی ہے وہ انسان اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے. تو نبی اور رسول ہمارے جیسے انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی کرتے تھے. ہمارے لیے تو چار کی اجازت ہے، اور اللہ کے نبیوں کی تو بہت ساری شادیاں ہوئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں 11 شادی ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 300 بیویاں تھیں، 300 عورتوں سے ان کی شادیاں ہوئی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، 100 عورتوں سے ان کا نکاح ہوا. تو نبی بھی ہمارے جیسے انسان تھے. اور یہی چیز مکہ کے کافروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ سوال کرتے تھے حضور سے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، یاکل الطعام کھانا کھاتے ہیں، ہم جیسے مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ بھی مارکیٹ میں آتے ہیں جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو رسول، کل آپ کو تالوت اور جالوت کی جنگ بتلائی گئی، دوسرا یہ واقعہ، اور تیسرا حضرت مریم کے بارے میں جب قلم ڈالنے کی باری آئی تھی تو اس موقع کے اوپر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو ان کی پرورش کون کرے، ان کو کون سنبھالے، اس کے بارے میں جب جھگڑا ہوا تو بیت المقدس کے تمام عالم لوگ اسی جارڈن ندی کے کنارے پر گئے تھے، اور انہوں نے اپنی پین، جس پین سے تورات کتاب لکھتے تھے، اور وہ تانبے کی تھی، کوپر کی تھی، وہ پین انہوں نے جارڈن ندی کے اندر ڈالی، اور یہ طے کیا تھا کہ جس کی پین پانی کے اوپر رہے گی وہ جیت گیا، اور جس کی پین پانی میں ڈوب جائے گی وہ ہار گیا. تقریباً 30 کے قریب بڑے بڑے عالم لوگ اپنی کوپر کی پین لے کر کے اس جارڈن ندی کے کنارے کے اوپر گئے تھے. اس میں ایک اللہ کے نبی بھی تھے، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام. جب سب لوگوں نے اپنی پین ڈالی تو وہ کوپر کی پین وزندار وہ پانی میں ڈوب گئی، صرف حضرت زکریہ علیہ السلام کی پین پانی کے اوپر تیرنے لگی. ایہم یکفل مریم، کون مریم کی پرورش کرے گا؟ تو حضرت زکریہ کی پین پانی میں تیری، فیصلہ ہو گیا کہ مریم حضرت زکریہ کے حوالے کر دی جائے، وہ ان کی لے جا کر کے پرورش کریں گے. قرآن مجید کے یہ سب واقعات ہیں جس مبارک سر زمین کے اوپر پیش آئے. یہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر برکت والی زمین فرمایا. اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ہمیں سچی اور پکی محبت عطا فرمائیں، خصوصاً ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی کامل محبت اور عشق عطا فرمائیں، اور انبیاء علیہ السلام کی مقدس دعوت سے اللہ ہم سب کو نسبت عطا فرمائیں۔ آج جمعہ کی رات ہے اور کل جمعہ کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ میں آپ سب بزرگوں سے کہتا ہوں کہ کل جمعہ کا دن ہے، ضرور سورہ کہف کو پڑھ لے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور خاص کر کے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف بہت ہی طاقت والی سورت ہے۔ اور اب وہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے پہلے سنا تھا کہ بہت سے لوگوں کو ایسے خواب آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مرحوم کے بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی سورہ کہف روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے ابھی جب مپوٹو سے آ رہا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر مفتی امتیاز صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ڈائریکٹ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ سے بات کی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، ابھی رمضان سے پہلے پہلے وہاں دارالعلوم میں جا کر کے۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں سے تقریباً 35 یا 36 آدمی کے خواب میرے پاس پہنچے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں دجال کو دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب دجال کے قریب ہونے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب اور پاس میں آ چکا ہے۔ اسی لیے کہا میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت روزانہ کرو، اور روزانہ نہیں کر سکے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن تو ہر مسلمان سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرے۔ اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف کی پہلی 10 آیت، دوسری حدیث میں آتا ہے آخری 10 آیت زبانی یاد کر لے، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 20 آیت یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیت اور آخری 10 آیت خود بھی یاد کر لو، اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو بھی یاد کرا دو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیز پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سورہ کہف بھی پڑھنا ہے اور 20 آیت کو آپ لوگ زبانی یاد کر لے، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی مبارک رات ہے، درود شریف پہلے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ رسول اور نبی ہمارے جیسے انسان ہوتے تھے، لیکن ان کے سچا ہونے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانی ان کو دی ہوتی ہے۔ رسولوں کو جو اللہ نے نشانی عطا فرمائی، اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے معجزہ۔ معجزہ عربی میں کہتے ہیں، گجراتی میں اس کو چمتکار کہتے ہیں۔ معجزے کا میننگ ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی انسان کر نہیں سکے، کوئی انسان کے لیے جو چیز کرنا پوسیبل نہ ہوئے وہ کام اللہ کے رسول کر کے دکھلا دے وے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور معجزہ یہ نبی کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا معجزہ عطا فرمایا۔ جس زمانے میں ایروپلین نہیں تھا، جس زمانے میں ٹرین نہیں تھی، جس زمانے کے اندر کار نہیں تھی، جس زمانے میں گھوڑے پر، گدھے پر، کھچر پر پیدل چل کے لوگ سفر کرتے تھے، اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسا معجزہ عطا فرمایا کہ ایک رات میں، پوری رات نہیں، ایک رات میں، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں شارٹ ٹائم, شارٹ پیریڈ, ایک رات کا, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے اور مسجد اقصی تک پہنچ گئے. ایک رات میں, ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر. اب اتنا لمبا سفر, آج کا زمانہ ہو ایروپلین ہیلی کاپٹر کا تو سمجھ میں بھی آوے, اس زمانے میں تو کوئی سواری نہیں. تقریباً ایک مہینہ لگتا تھا لوگوں کو زمین سے گھوڑے پر چل کے جانے آنے میں. ایسے زمانے میں ایک رات میں اور رات کے بھی ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. اور حضور تو سو گئے تھے عشاء کی نماز کے بعد, حضرت جبرائیل نے آ کر کے نیند میں سے اٹھایا, اٹھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حضرت ام ہانی کے مکان میں. حضرت ام ہانی کا مکان کہاں تھا؟ حرم کو یاد کرو, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جہاں کنگ عبدالعزیز گیٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے, تو کعبہ شریف کی طرف اپنا منہ ہوئے تو کنگ عبدالعزیز گیٹ سے لیفٹ سائڈ کے اندر تھوڑا آگے چلو تو وہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. اور ابھی ایک دو سال پہلے تک ایک پیلر تھا, اس پیلر کے لیے مشہور تھا کہ معراج کی رات میں جب حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو انہوں نے اپنا براق, جو جانور جنت سے لائے تھے, وہ اس پیلر کے ساتھ باندھا تھا. اور اس پیلر کا کلر حرم کے تمام پیلر میں ڈیفرنٹ تھا, الگ کلر کا تھا. اور یہ بات مشہور تھی کہ اس پیلر کے ساتھ اپنی ناک لگاؤ, اس کے پاس میں جا کر کے سونگو تو اس میں سے خوشبو آتی ہے, حالانکہ کوئی اس میں خوشبو لگاتا نہیں ہے, قدرتی اس پیلر میں سے خوشبو آتی ہے. اور وہ خوشبو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے اپنے ہاتھ سے جو وہاں براق باندھا تھا, اس براق کو باندھنے کی برکت سے, چونکہ وہ جنتی جانور تھا لہذا اس کی برکت, جبرائیل امین کی برکت کہ اس پیلر میں سے خوشبو نکلتی تھی. اور اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں ہزاروں بندوں نے اس کو سونگا, اپنی آنکھ سے دیکھا. الحمدللہ میں نے بھی وہ براق والا پیلر دیکھا بھی ہے, ایک دو تین چار پانچ مرتبہ کتنی حجوں میں الحمدللہ اس کی خوشبو بھی سونگی ہے اور دوسرے ملنے جلنے والوں کو بھی سونگائی ہے. اب نہیں ہے وہ پیلر, ابھی نئی جو کنسٹرکشن ہو رہا ہے اس میں ختم کر دیا گیا. تو وہاں براق باندھا, اور براق باندھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے حطیم میں جا کر کے سو گئے. تو جبرائیل نے وہاں آ کر کے بھی اٹھایا. پھر حطیم کے بالکل سامنے زمزم کے کنویں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری ہوئی, آپریشن ہوا, اور آپ کا دل مبارک جبرائیل امین نے نکالا. جنت میں سے سونے کا, گولڈ کا ایک کھنچا لائے تھے, اس میں رکھا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا, پھر اندر سینے کے اندر رکھ دیا, ٹانکے لگائے, اس کو سی دیا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا. اور براق پر بٹھا کر کے چلے, ہوا میں اڑنے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تو وہ براق طوفان مستی کرنے لگا, اچھلنے کودنے لگا. تو جبرائیل نے اس کے کان پکڑے اور کان پکڑ کر کے اس کے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آج تیری پیٹھ کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ جتنے اللہ کے نبی آج تک تیرے پر بیٹھے اور سوار ہوئے، تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں میں افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیری پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ براق کے کان میں کہا۔ تو براق کو اپنی بھول پر، اپنی غلطی کے اوپر شرم آئی کہ میں نے کیوں طوفان مستی کی، اور شرم کی وجہ سے براق کو پسینہ نکلنا شروع ہوا، اور پورے براق کو پسینہ پسینہ ہو گیا شرم کی وجہ سے کہ میں نے اتنی بڑی بھول اور غلطی کیوں کر ڈالی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ براق اڑا، اور یہ اڑ کے جا رہا ہے مسجد اقصی جا رہا ہے، پیلسٹائن جا رہا ہے، فلسطین جا رہا ہے، اور اترتے اترتے دو تین جگہ، چلتے چلتے دو تین جگہ پر اسٹاپ ہوا براق نے۔ ایک تو مدینہ میں اسٹاپ کیا، ایک مدین میں اسٹاپ کیا۔ فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، مدین میں اسٹاپ کیا، تور سینا پر اسٹاپ کیا۔ والتین والزیتون وتور سینین وہذا البلد الامین، وہاں پر اسٹاپ کیا براق نے۔ اور پھر اسٹاپ کرتے 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 براق مسجد اقصی کے اوپر پہنچا۔ جہاں بھی براق رکا ہے، مدینہ میں رکا، مدین میں رکا، تور سینا کے اوپر رکا، ان تمام جگہ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہر جگہ دو رکعت پڑھتے پڑھتے تشریف لے گئے اور مسجد اقصی پہنچے۔ اب سوچو کہ رات کا ایک حصہ تو حضور نے آرام فرمایا، اور پھر حضور سفر میں نکلے، اور پھر آدھی رات ہونے آئی ہوگی، اتنے میں تو مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے، رات کے آخری حصے میں تو مدینہ مکہ ریٹرن ہو گئے۔ اتنا لمبا سفر، مکہ سے لے کر پیلسٹائن تک، پیلسٹائن سے لے کر ساتوں آسمان تک، ساتوں آسمان سے اللہ کے عرش تک، اللہ کے عرش سے لے کر کے اللہ کے سامنے تک، جنت جہنم سدرۃ المنتہا، یہ سارا سفر جو حضور نے کیا ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، تھوڑی سی منٹ کے اندر اتنا لمبا سفر حضور نے کر لیا۔ اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالی ایک رات میں، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، علماء سمجھتے عربک گرامر کو، لیلن آیت میں نکیرہ ہے جو تقلیل پر دلالت کرتا ہے، آیت کا معنی ہے پوری رات نہیں بلکہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ، اتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر کرایا، وہ حضور کا ایک معجزہ تھا۔ جب صبح میں آ کر کے مکہ والوں کو بیان کیا تو وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور حضور کا انٹرویو لینے کے لیے آئے، بتاؤ مسجد اقصی میں ونڈو کتنی ہیں، باری کتنی ہیں، گیٹ کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی کو وہاں باریاں اور دروازے گننے تھوڑے ہی گئے تھے، اتنے سال سے آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کل صبح گھر آ کر کے کوئی پریس رپورٹر آپ کو پوچھے بتاؤ آپ کی مسجد کے دروازے کتنے ہیں، باری کتنی، کون ہے جو صحیح جواب دے، ہوئے ہے کسی کو یاد؟ بلکہ خود نقشہ بنانے والے کو پوچھے تو ان کو بھی شاید یاد نہیں ہوگا میں نے کتنے دروازے اور باریاں اس میں رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رات میں ایک وقت کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ والے آ کر کے حضور کا انٹرویو لینے بیٹھے. خدا کی قدرت, خدا کی شان. اللہ اپنے نبی کے سچا ہونے پر معجزہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ عطا فرمایا کہ مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک, پیلسٹائن تک, بیچ میں جتنے پہاڑ ہے, ماؤنٹینز ہے, اللہ نے سب کو بیچ میں سے ہٹا دیا. درخت, ٹریز جتنے بھی ہیں اللہ نے ہٹا دیے. جتنے مکان ہیں, جتنے سٹی ہے, جتنے شہر ہے, اللہ نے سب کو ہٹا دیا اور حضور اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ مسجد اقصی کو دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں. اب مکہ والے پوچھتے ہیں بتاؤ دروازے کتنے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے جواب دیا اتنے دروازے. وہ پوچھ رہے ونڈو کتنی, حضور گن گن کے ان کو جواب دے رہے اتنی کھڑکیاں, اتنی باریاں ہیں. صحیح صحیح پرفیکٹ جواب دیے. یہ معجزہ کہلاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی نشانی ہے. تو معجزہ ایک دلیل ہوتی ہے نبی کے سچا ہونے کے اوپر. عجیب عجیب مکہ والوں نے حضور سے سوالات کیے تھے. اور ایک دوسری چیز جو وہاں ہوئی, وہ عجیب بات کیا ہو گئی کہ جس رات میں حضور معراج میں تشریف لے جانے والے تھے, تو عشاء کے وقت پر, شام کے وقت پر مسجد اقصی میں جتنے بھی پادری لوگ تھے, بڑے بڑے عیسائیوں کے عالم لوگ, وہ رات کو دروازے بند کر رہے ہیں. شام ہو گئی, گھر جا رہے ہیں, دروازے بند کرنے گئے. تو قدرتی چیز جو ان کا مین گیٹ ہے مسجد اقصی کا, وہ بند کرنے جا رہے ہیں, بند ہی نہیں ہوتا. بہت محنت کی, بند ہی نہیں ہوتا. اب مسجد کو کھلا رکھنا بھی اچھا نہیں, تو انہوں نے کاریگروں کو بلایا کہ آؤ دیکھو تو صحیح کیا پرابلم ہوا, دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے آ کر کے دیکھا دیوار کو ادھر ادھر, تو جو بڑے بڑے انجینئر آرکیٹیکٹ لوگ تھے انہوں نے آ کے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ یہ جو دروازہ ہے, دروازے کے اوپر پتھر کی دیوار ہے, یہ پتھر کی دیوار کا وزن نیچے آ گیا, اور نیچے آنے کی وجہ سے یہ جو فریم ہے دروازے کی, یہ فریم نیچی ہو گئی. نیچی ہو گئی تو دروازہ بند نہیں ہو سکتا, اور یہ کام بڑا ہے, ابھی رات میں نہیں ہو سکتا, چھوڑ دو کل صبح میں یہ بڑا کام کریں گے. ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ دروازہ جو بند نہیں ہو رہا ہے اس لیے بند نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں مسجد اقصی میں تشریف لانے والے ہیں, اس لیے دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. یہ تو قدرتی بات ہو گئی کہ دروازہ بند نہیں ہوا. آرکیٹیکٹ لوگ کہنے لگے کہ دیوار نیچے آ گئی, دروازہ بند نہیں ہو رہا. تو دروازہ کھلا رکھ کے چلے گئے کہ چلو کل صبح میں دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے پہلا انتظام ہوا, دروازہ کھلا رہ گیا. اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ اڑ کر کے مسجد اقصی پہنچے ہیں, یہ ایک رات میں اتنا بڑا عجیب و غریب سفر, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا معجزہ ہے, آپ کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسری چیز جو اس آیت کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کے سچا ہونے کی دوسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی ایک بات کہہ دے وے, ایک بات فرما دے وے, اور وہ بات ہوئے فیوچر کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, بھوشیہ کے بارے میں, کہ کل ایسا ہوگا, ایک سال کے بعد ایسا ہوگا, پانچ برس کے بعد ایسا ہوگا, دس برس کے بعد ایسا ہوگا. اللہ کے نبی فیوچر کے بارے میں, بھوشیہ کے بارے میں, مستقبل کے لیے کوئی بات کہہ دے اور ویسا ہی ہو جاوے تو سمجھ لینے کا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے نبیوں نے فیوچر کے بارے میں بھوشیہ کے لیے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے وہ بات صحیح اور سچی کر کے دکھلا دی. حالانکہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ نبی جب یہ بات کہتے ہیں تب دنیا کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ حالات میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے کہہ دیا اب دنیا میں ایسا ہو کر کے ہی رہے گا اور ایسا ہو کر کے رہا. اس کو ہماری یہاں اردو کے اندر کہتے ہیں پیشین گوئی. پیشین گوئی کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ فیوچر کے لیے نبی نے کوئی بات کہہ دی اور وہ بات صحیح اور سچی نکلے گی، یہ نبی کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک بات بیان فرمائی، اور یہ جو بات اللہ نے بیان فرمائی یہ قصہ ہے جارڈن اور فلسطین کے بارے میں. وہاں پر یہ قصہ ہوا تھا، اور وہ قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عجیب و غریب بات فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سچی ہو کر کے نکلی. ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی اور آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو دنیا میں دو سپر پاور طاقت تھی اس زمانے میں. ایک سپر پاور دنیا کی گورنمنٹ تھی ایران کی، مجوسی لوگوں کی، مجوسی میننگ پارسی، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ، ان کو قرآن میں مجوسی کہا گیا ہے، اور ان کا جو بڑا بادشاہ ہوتا تھا ان کو کسرا کہتے تھے، اور کسرا کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلق کسرا فلا کسرا بعدہ. ایک مرتبہ اگر کسرا ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، تو قیامت تک کوئی دوسرا کسرا دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کسرا امپائر تھا اور ان کا جو سب سے بڑا کنگ تھا اس کا نام تھا پرویز. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ پرویز اسلامی نام نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا، پارسیوں کا نام ہے. مسلمانوں کا نام پرویز نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان ایسا نام نہ رکھے، یہ اسلامی نام نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا، پارسیوں کا نام ہے پرویز. اس کے باپ کا نام تھا ہرمز، پرویز ابن ہرمز ابن نوشیرواں. نوشیرواں کا انصاف مشہور ہے، یہ اس کا گرانڈ سن ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے پرویز، جو اس وقت پر پوری مجوسی حکومت کا بڑا کنگ تھا. اور اس کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا، تو اس بدماش نے حضور کے لیٹر کو پھاڑ دیا تھا، پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی، اس نے میرے لیٹر کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی حکومت کو ایسے پھاڑ کے ختم کر دیں گے. اور دوسری اس زمانے کی حکومت تھی عیسائی لوگوں کی، کرسچن لوگوں کی، جس کو رومان امپائر کہتے تھے، اور ان کا پوری دنیا کا سب سے بڑا مرکز وہ قسطنطنیہ میں تھا، جس کو کانسٹنٹینوپول کہتے ہیں انگریزی میں، اور آج کی زبان میں جس کو ہم استنبول کہتے ہیں. جو استنبول وہی قسطنطنیہ وہی کانسٹنٹینوپول، اور وہاں پوری دنیا کی عیسائی حکومت کا وہ سینٹر تھا، اور وہاں جو ان کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، اور وہ ان کا رومان امپائر کہا جاتا تھا. وہ رومان امپائر کا سینٹر اور ان کا سب سے بڑا بادشاہ قیصر، اس کو قیصر روم کہا جاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی فرمایا تھا اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ تعالی جب ایک مرتبہ قیصر کو ختم کر دیں گے تو پھر دوسرا کوئی قیصر قیامت تک دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. یہ دونوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا. اب یہ دونوں دنیا کی سپر پاور طاقت اور خدا کی شان دیکھو. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں لڑائی کرائی. اور لڑائی کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے. ہجرت میں ابھی 5 سال باقی تھے اس وقت پر یہ دونوں میں لڑائی ہوئی. ایران کا کسرا امپائر اور رومان امپائر قیصر دونوں کی آرمی کے بیچ میں خطرناک لڑائی ہوئی. اور لڑائی کہاں ہوئی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. فی ادنی الارض اس سے مراد ہے فلسطین اور جارڈن کا ایریا. فلسطین اور جارڈن کا ایریا. کل جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا ریور آف دا جارڈن کا, نہر اردن کا, اس اردن ندی کے کنارے کا جو حصہ ہے وہ پورا میدان جہاں فلسطین اور جارڈن دونوں کی بارڈر لگتی ہے وہ علاقہ ہے فی ادنی الارض سے مراد. یہاں پر دنیا کی دو سپر پاور طاقت کی آرمی میں لڑائی ہوئی. اور لڑائی کی خبر آتی رہتی تھی کہ لڑائی چالو ہوئی. اب مکہ میں دو پارٹی ہے, ایک مسلمان ہے اور دوسرے مکہ کے کافر ہیں. مسلمان بہت تھوڑے, اس لیے کہ ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے کتنے؟ انگلی پر گن سکو اتنے. اور پورا مکہ کافروں کا ہے. یہاں سب خبر آتی تھی وہاں سے کہ وہاں لڑائی چل رہی ہے جارڈن میں, فلسطین میں, اور دنیا کی دو سپر پاور طاقت میں لڑائی ہو رہی ہے. اب یہ دنیا کی دو سپر پاور طاقت لڑے, اس میں اپنے کو کیا لینا دینا؟ نہ مسلمان کا کوئی مطلب, نہ مکہ کے کافروں کا کوئی مطلب, کوئی مطلب نہیں. وہ دو پارٹی لڑ رہی ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن بات کچھ اور تھی. بات کیسی تھی؟ جیسے کہ ورلڈ کپ کھیلتا کون رہے اور جو ہے ان کی فیور کرنے والے کون ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کرنے والے کون ہوتے ہیں اور ان کے لیے جیتنے کی چاہت کرنے والے کون ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا کہ دو طاقت لڑ رہی تھی, دو سپر پاور آرمی لڑ رہی ہے. اس میں سے جو مجوسی تھے ایران کا کسرا امپائر, ان کی فیور کرنے والے تھے مکہ کے کافر لوگ, ابو جہل اینڈ کمپنی, وہ سب ان کی فیور کرتے تھے. کیوں فیور کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے اور ان کے عقیدے آپس میں سیم سیم تھے. مکہ والے بھی بت پرستی کرتے تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اور ایران کے کسرا امپائر والے وہ بھی آگ کی عبادت کرتے تھے. اسی لیے مکہ والے یہ چاہتے تھے کسرا جیت جاوے, ایران والے جیت جائے. اور مسلمان فیور کرتے تھے رومان امپائر والوں کو, اسی لیے کہ وہ بھی عیسائی تھے, مسلمان نہیں تھے, لیکن وہ اتنے سخت کافر نہیں تھے, وہ ہلکے تھے. اس لیے کہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں, اور وہ بھی آسمانی کتاب انجیل کو مانتے ہیں. اس لیے بہت ساری باتوں میں وہ مسلمان جیسے ہیں, مسلمانوں کے قریب قریب ہیں. اور اسی چیز کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر میں لکھا, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، آؤ ہم بیٹھ کے ٹیبل پر بات تو کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں سیم سیم ہے کہ تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی آسمان سے آنے والی کتابوں کو مانتے ہو، ہم بھی آسمان سے آنے والی کتابوں کو مانتے ہیں، تم بھی شرک نہیں کرتے، ہم بھی شرک نہیں کرتے، آؤ بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، کیوں ہم الگ الگ ہیں؟ اسی لیے مسلمانوں کی فیور تھی رومان امپائر کے ساتھ، اور مکہ میں چلتی رہتی تھی، کافر لوگ مسلمانوں کو ملتے تو ہنستے کے تھے، دیکھو وہاں لڑائی ہو رہی نے تو ہمارے جیسے ایران کے لوگ جیت جائیں گے، مسلمان کہتے نہیں ہمارے جیسے رومان امپائر کے لوگ جیت جائیں گے، یہ مکہ میں چلتی رہتی تھی۔ اتنے میں تھوڑے دنوں میں وہاں سے پکی خبر آئی کہ رومان امپائر کے لوگ ہار گئے، کرسچن لوگ ہار گئے، اور ایران کے مجوسی لوگ، آگ کی عبادت کرنے والے، جیت گئے، اور وہ کسرا بادشاہ کی آخری جیت تھی۔ اس کے بعد پھر اس کو کوئی جیت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، جو آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ جب وہاں سے خبر آئی تو مکہ کے سب کافر ابو جہل اینڈ کمپنی مٹھائی بانٹنے نکلے، خوش، سب خوش ہو رہے ہیں، اور اتنی خوشی منائی، اتنی خوشی منائی، جو مسلمان ملتا اس کو ٹون مارتے، دیکھو تمہارے جیسے عیسائی لوگ، رومان امپائر کے لوگ ہار گئے، ہمارے جیسے ایران کے لوگ، کسرا امپائر کے لوگ جیت گئے، جہاں مسلمان ملتے ان کو ٹون مارتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی فیور کی ٹیم جیتتی ہے تو سامنے والوں کو لوگ ٹون مارتے ہیں، حالانکہ یہ غلط کام ہے۔ اس کا انٹرسٹ لینا، اس میں مزہ لینا، وہ بھی غلط کام، اور اس طرح ایک دوسروں کو ٹون مارنا، مذاق اڑانا، وہ بھی غلط کام۔ پورے مکہ میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا، اور پھر ایک قدم آگے چل کے مکہ کے کافر لوگ دوسری بات کہنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے جیسے ایران کے مجوسی لوگ، کسرا امپائر والے جیت گئے، اور تمہارے جیسے رومان امپائر والے ہار گئے، بالکل اسی طریقے سے ہماری اور تمہاری لڑائی ہوگی، اور ہم تم مسلمانوں کو ہرا کے ختم کر دیں گے۔ یہ آگے کی بات مکہ کے کافر کہنے لگے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہم مکہ والے جیت جائیں گے، اور تم مسلمانوں کو ہم ہرا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اور اوپر سے کہنے لگے کہ تم کہتے ہو نا کہ ہمارے پاس اللہ کے یہاں سے کتاب آئی، قرآن آیا، اور عیسائی لوگوں پر اللہ کے یہاں سے انجیل آئی، تو اللہ کی کتاب کی تو برکت ہونی چاہیے، اور اللہ کی کتاب کی برکت سے جیت جانا چاہیے، پھر کیوں ہار گئے؟ ٹون مارنے لگے۔ تم مسلمان کہتے ہو نا کہ ہمارے پاس قرآن آتا ہے، تو قرآن کی برکت سے تم بھی نہیں جیتو گے، تم بھی ہار جاؤ گے، اور تم جھوٹے ہو، ایسی بات کہنے لگے، مسلمانوں کو ٹون مارنے لگے۔ ایسی بات سن سن کر کے صحابہ کرام کو غم ہوتا، ٹینشن ہوتا، تکلیف ہوتی، اور جب مسلمان اور صحابہ سنتے سنتے تھک گئے، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبرائیل، اور یہ سورت لے کر کے بھیجا، پوری سورت، اس کا نام رکھا رومان، رومان امپائر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سورت اتاری، اور سورت اتار کے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم، یہ رومان امپائر کے لوگ ہار گئے، فی ادن الارض، مکہ کے قریب میں، پیلسٹائن میں، اردن میں ہار گئے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ابھی یہ رومان امپائر کے لوگ ہار گئے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے اندر پھر سے رومان امپائر کے عیسائی لوگ جیت جائیں گے، اور یہ کسرا بادشاہ ہار جائے گا، اور کسرا بادشاہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی بتلا دیا کتنے ٹائم میں، فرمایا کہ فی بضع سنین، تین سے لے کر دس سال، تین سے لے کر دس سال انتظار کرو، اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ رومان امپائر کو پھر سے جتائیں گے اور اس کسرا بادشاہ کو اور اس کی حکومت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ یہ اعلان ہوا قرآن کریم کے اندر، تو عجیب اعلان، اسی لیے کہ رومان امپائر کے لوگ اتنے ہار گئے تھے کہ ان کا جو کیپیٹل تھا کوسٹنٹینوپول، قسطنطنیا، وہاں تک یہ مجوسی پارسی لوگ پہنچ گئے تھے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے آگ کی پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ایک اگیاری بنا لی تھی، ایک مندر بنا لیا تھا جس میں بیٹھ کر کے وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، عیسائیوں کے کیپیٹل میں، کوسٹنٹینوپول میں۔ ایسی خطرناک پوزیشن عیسائیوں کی ہو گئی تھی، اور قیصر بادشاہ ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، جنگلوں میں زندگی گزارتا تھا۔ ایسے وقت پر اللہ قرآن میں فرماوے کہ رومی لوگ، عیسائی لوگ پھر سے جیت جائیں گے اور یہ ایران امپائر والے ہار جائیں گے، عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن ایک پیشین گوئی اللہ نے قرآن میں فرما دی۔ جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی، اور ہمت کر کے مکہ کے بازار میں نکلے، اور جہاں کافروں کی بھیڑ ہوتی وہاں جا کے زور سے یہ آیت پڑھتے اور کہتے گھبراؤ مت، ابھی ہمارے جیسے رومان کے عیسائی لوگ ہار گئے، لیکن تھوڑے دنوں کے اندر پھر سے وہ جیت جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جیتا کر کے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق بازار میں اعلان کرنے لگے، مکہ کے گلیوں میں اعلان کرنے لگے، کافروں کے سامنے جا جا کے اعلان کرنے لگے پورے یقین کے ساتھ۔ تو مکہ کا ایک بہت بڑا لیڈر عبی بن خلف، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو چیلنج کیا، ابوبکر تم کیا بات کرتے ہو، قیصر بادشاہ تو ختم ہو گیا، کرسچن لوگوں کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، رومان امپائر ختم ہو گیا، وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، جیت جائیں گے، اللہ نے فرما دیا قرآن میں، اور بالکل سچی بات ہے اللہ کی۔ تو عبی بن خلف کہنے لگا چلو شرط مارو، تم سچے کہ ہم سچے، شرط مارو۔ تو شرط لگائے، اور وہ زمانے میں ٹو سائڈ، دو طرف کی شرط حرام نہیں تھی، جائز تھی، اس لیے کہ وہ زمانے میں ابھی جگار حرام نہیں ہوا تھا، جوا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے عبی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی۔ ایمان کتنا مضبوط ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ ایک بادشاہ ہار گیا، اس کے لیے پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جتا دیں گے اور خدا اس کو دوبارہ حکومت عطا فرمائیں گے۔ شرط ماری، اور شرط کیا ماری عبی بن خلف سے، کہ دس اونٹ پر شرط لگائی۔ وہاں اور کیا چیز تھی شرط لگانے کے لیے، عرب میں بہترین چیز مال اونٹ ہوا کرتے تھے، کہ دس اونٹ پہ شرط لگا دی، اور ٹائم لیا تین سال کا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین سال کے اندر جتا دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔ عبی بن خلف نے شرط لگا دی، اور شرط لگا کر کے دونوں الگ ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے پوری بات کہی، حضور آج تو میں نے عبی بن خلف کے ساتھ شرط لگا دی قرآن کی اس آیت پر، اس آیت پر میرا ایمان ہے، میں نے شرط لگا دی۔ حضور نے پوچھا کیا شرط لگائی، کہ اللہ تین سال میں رومیوں کو جتا دیں گے، رومان امپائر کو جتائیں گے، اور دس اونٹ کی شرط لگائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، اللہ نے قرآن میں کہاں ایسا کہا تین سال، اللہ نے تو فرمایا فی بضع سنین، اور بضعن کا جو لفظ ہے عربی میں، یہ بٹوین 3 to 10، دس سے لے کر دس تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے تم جاؤ واپس اور جا کر کے عبی بن خلف کو کہو کہ 3 سال نہیں، ایک حدیث میں ہے 7 سال، دوسری حدیث میں ہے 10 سال، کہ زیادہ سے زیادہ 10 سال کا ٹائم لے لو، اور ایک حدیث میں ہے 7 سال کا ٹائم لے لو، اور عبی بن خلف کو کہو کہ 10 اونٹنی 100 اونٹ پر اپنے شرط لگاتے ہیں، پوری ہمت کے ساتھ شرط باندھ کے آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی گئے، عبی بن خلف نے دور سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، تو عبی بن خلف کہنے لگا، ابو بکر وہ شرط مار کر کے اب تم پچھتانے لگے اور شرط ختم کرنے آئے کیا پھر میرے پاس؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، ارے اللہ کے دشمن، میں شرط ختم کرنے نہیں آیا ہوں، میں شرط کو بڑی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پوچھا کیا بڑی کرنا ہے؟ تو کہا 3 سال نہیں، 7 یا 10۔ اس نے کہا منظور، چونکہ اس کو تو ایسا یقین تھا کہ ہزاروں برس میں بھی رومان امپائر جیت نہیں سکتے، کبھی بھی عیسائی لوگ اب نہیں جیتیں گے، وہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، اس لیے اس نے کہا 3, 7, 10 جو شرط ہو مجھے منظور ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا 10 نہیں 100 اونٹ، اس نے کہا بہت اچھا، خوشی خوشی میرے تو کام بن گیا، 100 اونٹ مجھے ملیں گے۔ اس نے شرط نکی کر لی۔ ہجرت کے 5 سال گزر گئے، ٹائم پاس ہو گیا، اور صحابہ مدینہ کی ہجرت کرنے لگے، تو عبی بن خلف کو ایسا لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی کسی دن ہجرت کر کے چلے جائیں گے، تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر تم تو شاید مدینہ چلے جاؤ گے اور 7 یا 10 سال پورے ہو جائیں گے، 5 تو ہو گئے، ابھی 2 سال خالی باقی ہے، اور پھر وہ 100 اونٹ تم چلے جاؤ گے تو مجھے دے گا کون؟ تمہاری طرف سے کوئی جواب دار آدمی نکی کرو، کوئی کفیل طے کرو کہ جو تمہاری ذمہ داری لے وے کہ تم مدینہ چلے گئے تو 2-4 سال میں شرط کا ٹائم پورا ہونے والا ہے تو مجھے 100 اونٹ مل جاوے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر میں ہجرت کر کے چلا گیا تو میرے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ میری طرف سے ذمہ دار ہے، وہ تجھے 100 اونٹ دے دیں گے۔ بات پکی ہو گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال پورا ہونے پر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ اب دیکھو اللہ کی شان، حضور مدینہ پہنچے، 2 سال ہو گئے، ٹوٹل 7 سال ہو گئے شرط لگانے کے، 5 سال ہجرت سے پہلے اور 2 سال ہجرت کے بعد، ٹوٹل 7 سال ہو گئے، اور کسی کو یاد بھی نہیں کیا شرط لگی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور ہجرت کے 2 سال کے اوپر رمضان کی 70ویں تاریخ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بدر کے میدان میں گئے، اور اللہ تعالی نے دوسرے سال ہجرت کے بدر کے میدان میں رمضان کی 17 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، صحابہ اور حضور جیت گئے۔ یہ قصہ تو مدینہ میں ہوا، بدر کے میدان میں، لیکن سیم اسی تاریخ کو، اسی دن 17 رمضان کو، یہاں بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسی تاریخ میں پھر سے دوبارہ رومان امپائر کے کنگ قیصر نے اپنی ٹوٹی پھوٹی فوج آرمی کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے سوچا کہ چلو اپنی گورنمنٹ تو چلی گئی ہے، اپنے ہار ہی گئے ہیں، تو اب بچ کے کیا کرنا، جتنی طاقت ہے ایک آخری اٹیک کسرا کے اوپر کر ڈالو۔ تو اس نے کسرا بادشاہ کے اوپر زبردست اٹیک کر ڈالا، اور اللہ تعالی نے اس کی مدد فرمائی، ایسی مدد اللہ نے فرمائی کہ رومان امپائر کا قیصر بادشاہ جیتتا چلا گیا، جیتتا چلا گیا، اور ایسا جیتتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسرا بادشاہ کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا. اور سیم دونوں کی تاریخ ایک، 17 رمضان کو بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، اور سیم اسی تاریخ کو وہاں پر قیصر اور کسرا کے بیچ میں دو آرمی میں لڑائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قیصر روم کو فتح عطا فرمائی اور جتا دیا، اور پھر سے ان کو کامیاب کر دیا. اب خبر کیسے آتی؟ جس شام کو بدر کی خوشی صحابہ کو تھی، جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین نے آ کر کے خوشخبری سنائی. یہ خوشخبری بھی اللہ کے یہاں سے آئی، فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. جبرائیل نے آ کر کے خوشخبری سنائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بدر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا، اور بالکل اسی طریقے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیصر روم کو بھی کامیاب کر دیا، اور وہ بھی جیت گئے. اور یہ پوری جنگ اسی جگہ میں ہو رہی تھی، پیلسٹائن، فلسطین، یہ جو پورا ایریا جارڈن ندی کا کنارہ، وہاں پر یہ سارا کا سارا قصہ ہو رہا ہے. وہاں بھی کامیابی اور یہاں پر بھی کامیابی، دونوں جگہ ایک ساتھ کامیابی ہوئی، اور مسلمان بڑے خوش ہوئے. کتنی ساری خوشی مسلمانوں کے لیے جمع ہو گئی، ایک تو بدر میں کامیابی کی خوشی، دوسرا قرآن کی بات سچی نکلی اور رومی عیسائی بادشاہ جیت گیا، اس کی خوشی، اور تیسری اللہ کی مدد آئی، اس کے اوپر خوشی، قیصر پر بھی اللہ کی مدد اور یہاں پر بدر کے میدان کے اندر بھی اللہ کی مدد، دونوں جگہ اللہ کی مدد. صاف لفظ ہیں آیت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے کامیاب کرتے ہیں. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جیسا جاننا چاہیے ایسا نہیں جانتے. اللہ کیسے زبردست قدرت والے ہیں. جب شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے، تو مکہ میسج بھیجا، عبی بن خلب تو مر چکا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے کفیل مانگتا تھا کہ تم ہجرت کر کے چلے گئے تو تمہاری طرف سے کون جواب دار. تو حضرت ابوبکر کو تو دینے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن وہ عبی بن خلف ہی جہنم میں جا چکا تھا، اس کی طرف سے وہ کافر تھے، لیکن شرط کے اور وعدے کے کتنے پکے تھے کہ عبی بن خلف کے بیٹوں نے 100 اونٹ مدینہ بھیجے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہ ہمارے باپ نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط میں ہمارا باپ ہار گیا اور تم جیت گئے، لو جیت کے انعام کے اندر 100 اونٹ واقعتاً بھیج دیے. جب وہ اونٹ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور عبی بن خلب کے ساتھ جو شرط ماری تھی اور قرآن میں جو اللہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، آپ اللہ کے حقیقت میں سچے نبی ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور یہ 100 اونٹ انعام کے اندر آ گئے، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی پیاری تعلیم. فرمایا ابو بکر، یہ جو 100 اونٹ انعام کے اندر تم جیت گئے شرط میں، اس کو صدقہ کر دو، اس کو خیرات کر دو. اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایمانی جذبہ کیسا، حضور نے ایک مرتبہ فرما دیا 100 اونٹ کو صدقہ کر دو، تو فوراً 100 اونٹ غریبوں میں صدقہ کر ڈالے، ایک اونٹ بھی اپنے لیے باقی نہیں رکھا. کیسے حضور کے ایک ایک بات کے اوپر جان مال قربان کرنے والے لوگ تھے. تو اس آیت کے اندر جو فرمایا فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, یہ پورا ایریا پیلسٹائن کا, جارڈن کا, جارڈن ندی کے کنارے کا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں پر ذکر فرمایا. تو کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جارڈن ندی کم از کم قرآن میں تین جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے.